پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے جو پینل ہیں اس سے کر سکتے ہیں. اب میں بتاؤں کہ ہم کن موضوعات پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے گفتگو کریں گے ماسکو میں ایک میٹنگ کے حوالے سے جو آئندہ دنوں میں ہوگی, جس میں افغان طالبان حزب اختلاف کے لوگوں سے گفتگو کریں گے, یعنی افغانوں کے ساتھ افغانوں کی ملاقات ہوگی. تاہم اس میں افغان حکومت کی شرکت نہیں ہوگی. جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے بلوچستان میں پی ٹی ایم کے ایک رہنما کے انتقال کا, جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے مارا ہے, جبکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ہیں. اس کے بعد کچھ گفتگو ہوگی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہ اب اس کی صورتحال کیا ہے, اور سب سے آخر میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی کانفرنس کی جو یونائٹڈ عرب امیریٹس میں ہو رہی ہے, جس کو نام دیا گیا ہے ہیومن فریٹرنیٹی میٹنگ, یعنی رواداری اخوت کی ایک میٹنگ, انسانی اخوت کی. اس میں پوپ بھی شرکت کر رہے ہیں اور جامع اظہر کے ایک امام جو گرینڈ امام ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں, اور دوسرے مختلف مذاہب کے رہنما اس میں شریک ہوں گے. اس کے امپیکٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے. اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. افغان طالبان کے نمائندے ماسکو میں افغان حزب اختلاف کے بعض رہنماؤں سے ملاقات میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے. تاہم افغان حکومت کے نمائندے اس میں موجود نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اشتیاق احمد صاحب ماسکو سے, جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور ماسکو میں بیسڈ ہیں. اشتیاق صاحب کیا خبریں اس بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو اختصار کے ساتھ؟
جی بالکل, یہاں پہ یہ کانفرنس جو ہے کل اور پرسوں دو دن یہ سمٹ یہاں پہ ہو رہا ہے, اور اس کو آرگنائز کرنے والے عمار یاسر جو ہے ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ سابق صدر احمد کرزائی اور سابق نائب صدر محمد یونس قانونی کے علاوہ محمد انیف اتمار اور سابق گورنر محمد نور عطا محمد نور اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اپنی نوعیت کی ایک ماسکو میں ہونے والی واحد کانفرنس آپ کہہ سکتے ہیں جس میں افغان لوگ آپس میں وہ ملیں گے ایک تیسری جگہ پر, جہاں پہ ان کے اختلافات اور ان کے درمیان جو جنگ کا ایک سما ہے, ایک عرصہ سے جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس کی حل کی کوششوں کے لیے. تو یہ بات جو ضرور حوصلہ افزا ہے کہ افغان طالبان جو ہے مذاکرات کی میز پر جو ماسکو فرمات کے بعد بڑی جلدی سے دسمبر کے بعد وہ دوبارہ بات چیت کے لیے سامنے آئے اور پھر ماسکو آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مدعو نہیں کیا گیا, یا اس نے اس کی شرکت جو ہے وہ سوالیہ نشان تو ضرور چھوڑتی ہے. البتہ یہ چیز بڑے غور طلب ہے کہ ماسکو میں ہونے والی دسمبر کے بعد یہ دوسری کانفرنس ہے جس کے اندر افغانستان کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس پہ بات کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان حکومت کی تنقید کی وجہ سے روس نے خود کو ماسکو میں ہونے والے اس اجلاس سے الگ کر لیا ہے, اور کابل میں روس کے سفارت خانے نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ یہ ملاقات روس میں قائم افغان سوسائٹی کی کاؤنسل کے تحت ہو رہی ہے. اس کا مقصد افغانستان میں امن کا فروغ ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر
بالکل یہ
جی فرمائیے.
جی بالکل, یہ یہاں کی ایک افغانستان کی جو کمیونٹی ہے اس کے تحت ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے پاکستان ایران اور سابق سوویت یونین کی کمیونٹیز کے بعد نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے, اور یورپ سے بھی ٹی وی بعض کمیونٹی کے نمائندوں کو مدعو کیا جا رہا ہے. ان کی شرکت کے حوالے میں تو ابھی کنفرم کچھ ہمارے یاسر صاحب نے نہیں بتایا, البتہ انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ دیگر ممالک کے نمائندے بھی کمیونٹیز کے نمائندے بھی اس میں شرکت کریں گے. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا ڈائلاگ ہے کہ جس کے اندر افغان حکومت یا حکومت پاکستان یا روس یا جو بھی ممالک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کے ساتھ، ان کی حکومتی لیول کے نمائندے جو ہے وہ اس کے سپورٹ مطلب اس کے ساتھ شرکت اس میں نہیں کر رہے، بلکہ یہ سماجی سطح کی ایک بہترین کانفرنس ثابت ہو سکتی ہے افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے۔
بہت شکریہ اشتاق صاحب کا۔ اور ہمارے ساتھ دو انتہائی ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے، اور جرمنی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین یاسا موجود ہیں۔ ڈاکٹر حسین یاسا، یہ بتائیے کہ طالبان کے ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق تو کر دی ہے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اس میں قطر میں قائم سیاسی دفتر کا وفد طالبان کے اعلیٰ مذاکرات کنندہ شیر محمد عباس تو سٹرنکزئی کی قیادت میں شرکت کرے گا، تو کیا اب یہ لگتا ہے کہ جیسے طالبان اور جو حزب اختلاف ہے افغانستان کی وہ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس کو بین الافغان ڈائیلاگ کا نام دے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ افغان حکومت اس سلسلے میں کس طرح سے فیل کرے گی اور کیا وہ آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ جو دو طرف جو درکیز اطراف ہیں یا جو مخاصم گروپ ہیں، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل وہ ہے جب وہ آپس میں بات کریں، تو اس کے علاوہ میزبان امریکہ ہو، روس ہو، اقوام متحدہ ہو، جو بھی ہو، وہ بھی اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ دو طرفہ یہ جو مخاصمت ختم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ دو اصلی طرف آپس میں بیٹھیں۔ تو اس میں گت سے دوسرے مختلف اقوام کے نمائندے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ بہت سارے افغانستان کے ہر طبقے کے لوگ اس میں شرکت کریں، لیکن سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فارنر نارذرن الائنس کے بہت سارے اہمیت کے عامل رہبران اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس طرف سے بھی سٹرنکزئی صاحب آ رہے ہیں جو کہ یو ایس کے ساتھ مذاکرات میں بھی ایک اہم رکن تھے طالبان کی ٹیم کے۔ اب جو یہ جو غنی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں ایک المیہ رہا ہے، متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ضرب المثل کہتے ہیں کہ میں ہوں تو جہان ہے، اب وہ جو ہے اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ دو اصلی اطراف جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو کے بیٹھ رہے ہیں، اور دنیا جو ہے اس گفتگو کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے آپ کو بھی بحث سے جو ہمارے یہاں جو 5 سال پہلے جو ایک متنازع الیکشن ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آپ پریزیڈنٹ بنے تھے، تو آپ کو بھی جو ہے وہ ایک افغان کی حیثیت سے اور ایک خیر خواہ شخصیت کے طور پر آپ کو جو ہے اس پروسیس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اب اللہ جانے اس پروسیس کے نتیجے میں، ابھی تو ابتدائی باتیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ان کو اپنی پڑی ہے کہ اگر اس کانفرنس کے نتیجے میں کچھ میٹیریلائز ہوا اور اس کو ایک پروگرام بنا اور ایک سیٹ اپ بنا، اور اگر اس میں میں نہیں تھا تو کیا ہوگا، تو یہ ذرا ایک سیلفش سی بات ہے۔ اس وجہ سے وہ افغانستان کے اندر بھی بہت ہی شدید تنقید کے سامنا ہے، ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے خود کہا ہے کہ 45,000 افغان سولجر مارے گئے، جو کہ درست نہیں، اس سے کئی زیادہ ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ اتنی تعداد میں یا اس سے زیادہ لوگوں کو پھر مروانا چاہتے ہیں، کچھ زیادہ معقول سے نظر نہیں آ رہی ہے ان کا جو اپروچ ہے فی الحال۔
اچھا، یہ بتائیے اپنے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کے، جو عبداللہ صاحب ہیں چیف ایگزیکٹو، انہوں نے ایک نیوز کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانوں کو افغانوں سے ملنے کا حق ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو امریکہ کے اور طالبان کے مذاکرات ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ حوصلہ افزا ہے، اب طالبان جو ہیں حزب مخالف سے مل رہے ہیں۔ ادھر سر ٹرمپ صاحب نے CBS کو ایک انٹرویو میں بات واضح طور پر کہی ہے کہ افغانستان اور آسٹریلیا سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نظر رکھیں گے اور اپنی انٹیلیجنس کی پریزنس وہاں رکھیں گے تاکہ اگر کوئی بات بگڑے تو اس پر قابو پایا جا سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب معاملات سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں افغان حکومت مائنس ہوگی؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ان کے جس طریقے سے طالبان نے اس کو جو مذاکرات ہوئے ہیں خلیل زاد کے ساتھ, اور کہ یہ ہمارا ایک ایکسٹرنل فیکٹر تھا اور ایکسٹرنل نیگوشیشن تھی, اس کو تو ہم نبھا رہے ہیں اور اس کو پر کافی پروگرس بھی ہوا ہے, دونوں طرف یہ تسلیم کرتے ہیں. جبکہ ٹرمپ صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے, اور شاید یہ بات وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں بھی کہہ دے. جہاں تک انٹیلیجنس کا تعلق ہے تو انٹیلیجنس تو ویسے بھی ان کے سیٹلائٹس اور باقی کافی افغانستان پاکستان وغیرہ میں ان کے ٹینٹیکلز ہے. اس کے علاوہ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ عراق میں ہم اپنا ٹروپس رکھیں گے اور اس میں خطے پر نظر رکھنے کے لیے اسپیشلی ایران وغیرہ پر ادھر سے ہم آپریٹ کریں گے. لیکن جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے جو کہ انٹرا افغان ہے, تو اس میں میرے خیال میں کہ وہی بات تو دہرائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے روس نکل رہا تھا تو امریکہ طالبان کے سائڈ پر تھا اور افغان مجاہدین کے سائڈ پر تھا. ابھی جو ہے روس جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے کہ وہ اب مجاہدین یا طالبان کے ساتھ ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ اپنا جو ریجنل کردار ہے یا افغانستان میں جو ان کے سٹیٹس ہیں اور بہت تو عرصہ تک افغانستان ان پر ڈیپینڈنٹ رہا ہے, تو لگتا ہے کہ وہ ایک واپسی چاہتا ہے اس طرف, اپنے پرانے پرانے جو ان کے روابط ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے. اور یہی بات ہے کہ اس میں جو اپوزیشن والے ہیں جو بڑے افغانستان کے پولیٹیکل کینوس میں کافی حیثیت رکھتے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اور جو مذاکرات کے بارے میں لائحہ عمل ہے اس میں اشرف غنی کو کچھ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتا اور ایک پیج پر آتے اور ایک نقطۂ نظر سامنے رکھتے اور اس کے مطابق پھر طالبان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھتے. لیکن لگتا یوں ہے کہ تو اشرف غنی کی حکومت ایک سائڈ پر ہے, کچھ فرسٹریٹڈ نظر آتا ہے اور کچھ میرے خیال میں آئسولیٹڈ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایک حیثیت ہے, حکومت ہے, وہ اپنے ویٹ کو بھی محسوس کرانا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پر جو اس قسم کے اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈرز اگر ادھر جاتے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی ریپو اسٹیبلش ہو جاتا ہے یا کسی قسم کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے کچھ خد و خال طے ہو جاتے ہیں, اور تو میرے خیال میں اس سے اشرف غنی مزید کمزور ہو جائے گا, اب اس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ مزید کم ہو جائے گی.
اچھا.
اور پھر جو بات چیت ہوگی وہ تو بہرحال سب دڑوں کے ساتھ ہوگی, لیکن پھر یہ بات ضرور ہوگی کہ اشرف غنی کا جو ویٹ ہوگا یا اس کے جو گروپ ہے وہ کافی آئندہ سیٹ اپ میں اور شاید ان کو پھر وہ مقام نہ ملے جو کہ یہ موجودہ ملنے والے لوگ ہیں ان سے ہو, کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید دونوں طرف سے کچھ لسٹ بھی جو ایکسچینج ہوئے ہیں جس پر غور کیا جا رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں پھر کون کون ہوں گے. تو اگر یہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں کہ اشرف غنی کے لیے یا اس کے گورنمنٹ کے لیے
بڑا مشکل ہے جی
لائحہ عمل میں یا آئندہ مذاکرات میں مشکلات ہوں گے.
اچھا ٹھیک ہے,
اپنے حصہ جو ڈالنا چاہتے ہیں شاید وہ مزید کم پڑ جائے.
ڈاکٹر جیسا ایک آخری سوال میں جو اور کرنا ہے آپ سے, یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اور امریکہ کی جو مخاصمت ہے وہ بھی اس میں کوئی رول پلے کر رہی ہے, ذرا اختصار کے ساتھ فرمائیے.
جی اس میں بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے اور جو پڑھا ہے سنا بھی ہے اس مسئلے کو, لیکن میرے خیال سے کچھ ایسے لگتا ہے کہ پس پردہ ایک تفاہم کی فضا دیکھنے میں آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ یہ جو میٹنگ ماسکو میں رہی ہے اس کو تضاد کے آئینے میں دیکھیں, ایسے لگتا ہے کہ کچھ در پردہ کچھ مفاہمت کی فضا ہے, اور یہ جو ماسکو کی میٹنگ ہے یہ جو ہے وہ جو امریکہ اور خلیل زاد صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تقویت کے لیے.
جی اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں شاید آپ لوگوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں. پہلے کالر ہمارے محمد بشیر صاحب بنو سے. جی بشیر صاحب.
جی میرا لگتا تو یہی ہے انشاءاللہ کہ طالبان اس بار رسول اللہ کے لیے بہت سیریس ہیں, لیکن مہمان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان جمہوریت پسندوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور کیا صلح کروانے والے ممالک طالبان کی طرف سے اس بات کی ضمانت فراہم کر سکیں گے؟
وہ تو طے ہو چکا ہے کہ وہ ضمانت دیں گے اس بات کی. ہمارے دوسرے کالر ہیں ملک نائب صاحب کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
عرض کر رہا ہوں کہ ایک مذاکرات امریکہ کی سربراہی میں ہو رہا ہے قطر میں، دوسرا اس اختلاف طالبان کی روس میں. کیا یہ امریکہ کی جتنی بھی کوشش ہے یہ روس کی مذاکرات اس پہ پانی پھیر دے گا یا نہیں؟ اور اگر اس طرح ہوا تو یہ اشرف غنی کا کیا بنے گا؟ مہربانی شکریہ.
ابھی بھی بتایا نا ڈاکٹر یاسر نے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں نہیں ہے. اور ہمارے ایک اور کالر ہیں ولایت خان صاحب پشاور سے. جی ولایت صاحب.
جی السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
روس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے افغان امن کے بارے میں، اس میں مہربانی کر کے افغان گورنمنٹ کو یہ بتانا مانگتا ہوں کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا اس کی حمایت کرتی ہے، جہاں بھی بات چیت چل رہی ہے اس کی حمایت کر، لیکن افغان گورنمنٹ ہر جگہ میں ہو تو اس کی مخالفت کرتی ہے. افغانستان میں امن آ جائے خواہ کسی کی طرف سے ہو، افغان گورنمنٹ کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. شکریہ.
بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، ڈاکٹر حسین یاسا صاحب اور اشتیاق احمد صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ساتھ دیا. اب ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما ابراہیم ارمان لونی کے مبینہ قتل کے خلاف بلوچستان کے شمالی اضلاع میں آج مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کی ہمشیرہ محترمہ وارنگا لونی صاحبہ. ہم ان سے گفتگو کریں گے. جی بتائیے کیا واقعہ ہے، کس طرح سے آپ اس کو پیش کر رہی ہیں؟
یہ تو واقعہ تقریباً سب کو پتا ہے کہ لورالائی میں دھرنا تھا، لورالائی میں جو دھماکہ ہوا اس کے خلاف دھرنا تھا. وہ یہ دھرنا مسلسل تین روز تک چلا، تین چار روز تک چلا. تو ارمان لونی اس دھرنے کا حصہ تھا، اور جب مذاکرات ہوئے وہ لوگ دھرنے سے اٹھے تو یہاں سے پولیس والے اور وردی کے اندر، شاید یہ ان لوگوں کی جو سو کالڈ ایجنسیز ہے شاید وہ بھی ہو، تو وہ ان لوگوں نے ان پر اٹیک کیا، تشدد کیا، زبردستی لڑکوں کو جو دھرنے میں جو جوان تھے وہ لوگ وہ گاڑیوں میں بٹھا رہے تھے، گرفتاریاں کر رہے تھے. تو جیسی مطلب یہ شور بنا تو پیچھے سر پہ پولیس والے نے ارمان پہ وار کیا ہے سر پہ. یہ تو وہ اسی تشدد کے دوران ارمان لونی اسی ٹائم وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے.
اچھا یہ بتائیے، پولیس والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے، کیا اس کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا ہے ان کا؟
پوسٹ مارٹم ہم لوگوں نے کروایا.
جی
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی دو تین دن تک آ جائیں گی، اور پولیس والے جو بھی کہے، مطلب کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی اور میں نے کی ہے. ایون ان لوگوں نے تو گناہ کیا ہے، تو خیر ان لوگوں کے لیے نہ گناہ کرنا اتنی بڑی بات ہے، نہ غلطی کرنا اتنی بڑی بات ہے. تو ارمان تشدد کے دوران شہید ہوا ہے دھرنے میں. وہ پہلے کراچی کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے ارمان، کراچی کا جو دھرنا چل رہا ہے اس میں بیٹھے تھے. پھر جب یہاں دھماکہ ہوا وہ صبح ادھر آئے لورلائی میں, وہ دھرنے میں تین چار روز مسلسل بیٹھے. تو مذاکرات کے بعد پھر اگر ہارٹ اٹیک, یہ پتہ نہیں میں اس پہ کس طرح کی بات کروں کہ آپ لوگ آئے تشدد کیا اور اسی دوران ارمان کو ہارٹ اٹیک ہونا تھا اور اس کو وفات پانا تھا. ایک جوان آدمی اور ایک اتنا نڈر اور بہادر انسان کو نہ میں نے پہلے کبھی سنا ہے کہ کسی اس طرح اٹیک ہو سکتا ہے, نہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور نہ اس طرح ممکن ہے.
جی یہ بتائیے کہ اب آپ کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟
یہاں کے جو ہمارے جتنے بھی مشران ہیں, کل ارمان کے جنازے میں ان لوگوں نے تین روز لائحہ عمل ان لوگوں نے بیان کیا کہ آج تو پورے جنوبی پختونخوا میں شٹر ڈون ہر سال تھا. کل جو ہے وہ ہر تمام دنیا میں جتنی جہاں پہ بھی پشتون ہو تمام دنیا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے. اور اسی تین دن کے اندر یہی مطالبہ ہے ہمارا کہ ارمان کے قاتل جو کہ پولیس والا ہے, پولیس کی وردی اس نے پہنی ہے, پتہ نہیں پولیس والا ہے بھی یا نہیں, تو اسے اس کا یہ تو عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایف آئی آر نہیں لے رہے, وہاں کے اے سی ڈی سی پتہ نہیں کیا کیا وہ ایف آئی آر تک نہیں لے رہے. تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ مطلب جو ہمارا لائحہ عمل ہے تین دن تک اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوا تو پھر ہم بیٹھ کر پھر اپنا آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے.
بہت شکریہ اورنگا صاحبہ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جلال خان نوری صاحب, تجزیہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کا کیا ہے, آپ پولیٹیکل امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں نور زہی صاحب؟
دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ سردست حکومت کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے موجودہ صورتحال میں کوئی بھی قدم, چاہے وہ امن امان کے نام پہ وہ اٹھاتے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف کسی اقدام کے طور پر وہ آگے بڑھتے ہیں, بڑے احتیاط سے جانا پڑے گا, کیونکہ ایسے واقعات وہ پھر نقص امن کے لیے پھر مزید وہ خرابی کا ایک باعث بن جاتے ہیں.
اچھا میں ذرا سا نور زہی صاحب دو منٹ آپ کو روکوں گا, مجھے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر میرزا لانگو صاحب ہیں جو ہوم منسٹر ہیں, میں ذرا ان سے ایک دو سوالات کر لوں, ان کو پھر جانا ہے, پھر آپ میرے ساتھ رہیے گا. میر صاحب یہ فرمائیے کہ ان کی جو بہن تھیں وارنگا, وہ ابھی لائن پر تھیں ہمارے ساتھ, وہ کہتی ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا ہے اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, پوسٹ مارٹم ہوا ہے ابھی تک رپورٹ نہیں آئی, آپ کیا کہیں گے ان تین چیزوں کے بارے میں؟
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا جعفری صاحب, آپ نے مجھے کومنٹ جو پولستان کا,
آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے تشریف لائے.
جی جی دیکھیں میں فورسز میں ہمارے اپنے لوگ ہیں اور لونی پروفیسر لونی صاحب جو علاقت ہوئی ہے وہ بھی میرے ہی پاکستانی ہیں, میرے ہی شہری ہیں, میرے ہی ان کی حفاظت میری فرض بنتی ہے. لیکن دیکھیں یہ کچھ ایسا کچھ ٹارچر سیل میں نہیں ہوا ہے کہ چھپ کے کچھ ہوا ہے, یہ ہماری پولیس پر حملہ ہوا تھا, پولیس کے ہم غم میں تھے, تو کوئی بھی پاکستان میں تنظیم, نہ پولیس کی اپیل تھی نہ گورنمنٹ کی اپیل تھی, بلکہ ہماری اپیل تھی پرامن رہنے میں ہی پاکستان کا فائدہ ہے. یہ لوگ آ کے 144 پاکستان کے لا کو توڑ کر دھرنا میں بیٹھ گئے. ادھر آپ کی بی بی سی کی, وائس آف امریکہ کی, سارے پاکستانی ٹی وی چینل, جو کچھ ہوا ہے روڈ کے اوپر ہوا ہے, روڈ سے سائڈ دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے جس کے پاس عین موقع کی ویڈیوز ہیں, یہ ریاست کے خلاف برے اور اچھے الفاظ استعمال کرنے کی ویڈیو تو بہت زیادہ ہیں, لیکن کسی کے پاس اس روڈ کے اوپر کی ویڈیوز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم تو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, اصل مورکات تک پہنچنا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے, دیکھیں اس مسئلے کو ٹوٹلی پولیٹیکلی یوز کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں جو ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ادھر بلوچستان میں آگ پھیلانے کی سازش کی گئی تھی جس کو اس واقعے کو سیاسی طور پر, شہید کی شہادت, مرحوم کی شہادت کو جو ہے سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ابھی آپ کا ایک پوسٹ مارٹم آنا ہے جس کا ایک رپورٹ ہوگا کہ بھائی اس کے کیا محرکات تھے وفات کے، جس طرح ایک عام شہری کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اسی طرح پولیس کے شہری حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں. پولیس کہتی ہے میری ایف آئی آر کاٹو، ہم نے دونوں کی نہیں کاٹی، ہم ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا رہے ہیں، انویسٹیگیشن ٹیم میں نیوٹرل لوگ بٹھائیں گے، ان کو ایک مختصر سا پیریڈ دیں گے، ایک رپورٹ ہوگا جس کو ہم قوم کے سامنے لائیں گے. ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ بن گئی ہے کہ جو چیز شیشہ بھی ٹوٹ جائے تو ریاست کو اس میں ملوث لے رہا.
اچھا یہ بتائیے میر صاحب مجھے، جی یہ بتائیے مجھے، آپ جی آئی ٹی بنا رہے ہیں یا کوئی اس کی عدالتی تحقیقات کروائیں گے؟
دیکھیں میں بھی یہ کہ ویکینڈ منانے کہیں گیا تھا باہر، تو یہ واقعہ ہوا ہے، میں ایمرجنسی میں آیا ہوں، کوئٹہ پہنچا ہوں، ابھی میں کل آفیشل سے ملوں گا، میں لوائے کنگ سے ملوں گا، سب میرے ساتھ تعاون کریں اس کے. اگر آخر اینڈ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی کمیٹی کی ضرورت ہوئی، جوڈیشل کمیٹی کی ضرورت ہوئی، میں کسی بھی حد تک جاؤں گا. ہم ریاست کو کام کرنے نہیں دیتے، صرف ہماری عادت بن گئی ریاست کروں گی.
دوسرے یہ بتائیے کہ ایف آئی آر درج ہوگی الٹیمیٹلی؟
بالکل ہوگی، جو قصوروار ہوگا کوئی بھی اس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، بالکل ہوگی، لیکن ہمیں تھوڑا کام کرنے دے، ہم حق اور ناک کی پہچان کر سکتے.
بہت شکریہ آپ کا میرزا لینگو صاحب، میں معافی چاہتا ہوں جلال خان نورزئی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا پلیز.
تک اس حوالے سے بڑی سنجیدگی، بڑے ہوش و حواس، فہم و فراست کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے لورلائی کے اندر ایک دھرنے میں، اور بظاہر جو اس وقت بتایا گیا ہے کہ پولیس اس کو پروفیسر ابراہیم جو ارمان لونی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کو گرفتار کرنے گئی تھی، یہاں پر میرے خیال سے کوئی مڈ بھیڑ کنچتانی ہو گئی تھی. سر دس یہ ایک موقف پولیس کا ہے کہ وہ دل کے عارضے سے یہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور اب تک کی جو میڈیکل رپورٹ ہے کوئٹہ کے سول اسپتال کے ایم ایس سلیم ابلو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت تک ابتدائی طور پر کوئی نشانات تشدد کے یا آثار وہ دکھائی نہیں دیے گئے ہیں، اور دوسرے اس کے نمونے وہ مزید تجزیے کے لیے فرانسک لیبارٹری بھیج دی گئی ہے. جیسے ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ اب مزید اس پہ انکوائری ہوگی اور وہ ملاقاتیں بھی کریں گے، ہونی بھی چاہیے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک صورتحال، ایک فضا سیاسی ایسی بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ یعنی کہ محض ایک سیاسی دعوے کی بنیاد پر احتجاج ہوتا ہے، اور محض اپنے سیاسی سلوگنز کے تحت، اپنے ایک ایجنڈے کے تحت بڑھا جاتا ہے. اب یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ کے احتجاج یا مظاہرے ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں کہ یہ خلاف قانون ہے یا اس پہ کوئی پابندی اور گرفت ہو، بالکل ان کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس تنظیم کے پلیٹفارم سے جو ناشائستہ اور خلاف قانون نعرے بلند ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ایسے نعرے جواز فراہم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سخت کاروائی کی جائے اور ان پہ سخت گرفت کی جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ مظاہرہ ہو رہا ہے لاپتہ افراد کے لیے، مظاہرہ ہو رہا ہے بارودی سرنگیں اٹائی جائیں، مظاہرہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چیک پوسٹوں پہ عزت نفس مجروح کیا جا رہا ہے، اور اس مظاہرے کے اندر آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، وہ اس مظاہرے کے اندر فورسز کو یعنی انتہائی سخت الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس نوعیت کے نعروں سے یقیناً گریز ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاسی عمل کو آگے لے جائیں تاکہ افواہ متفہم کے ذریعے سے ایک اچھے سیاسی ماحول کے اندر آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو.
بہت شکریہ جی نورزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. وارنگا صاحب یہ بتائیے کہ جو بات کہہ رہے ہیں نورزئی صاحب کہ اس قسم کے نعرے لگتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
نورزئی صاحب تو یہ ہو دیکھے، اگر ہم چیک پوسٹ پہ جو ہماری بے عزتی ہوتی ہے، جو ان صاحب نے خود اپنے الفاظوں میں کہا کہ وہاں پہ پھر آزادی کے نعرے لگتے ہیں جو ناشائستہ آوازیں ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے، مطلب یہ کس طرح سمجھتے ہیں. دیکھے اگر آپ کے ملک کے اندر، آپ کے گھر کے اندر ایک ریاست جو کہ ماں ہوتی ہے، آپ ایک گاؤں میں جو کہ 30 گھروں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہاں پہ 35 چیک پوسٹ لگے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہر چیک پوسٹ پہ جو کہ ہر گلی ہر کوچے ہر گھر کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہاں پہ آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے. تو یہ تو یہی بات ہے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں نا، اگر ہم آزاد ہوتے تو پھر ہمارے سر کے اوپر چیک پوسٹ نہیں ہوتے, اگر ہم آزاد ہوتے چیک پوسٹ پہ ہماری بے عزتیاں نہیں ہوتی, اگر ہم آزاد ہوتے تو یہاں ہم لوگ ڈرنے پہ بیٹھنے پر مجبور نہیں ہوتے, اگر ادھر مطلب ہم آزاد ہوتے تو ہمارے علاقے میں ہمارے پشتون بیلٹ میں جتنے بھی پشتون علاقے بیلٹ سے جہاں پہ بھی پشتون رہتے ہیں وہاں پہ ہر روز دھماکے نہیں ہوتے, اگر ہم آزاد ہوتے تو صرف ہمارے پشتون اور بلوچ گم نہیں ہوتے, اور اگر ہم آزاد ہوتے تو ہمارے ساتھ جو کہ سب پورے دنیا کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی ناانصافی جو بھی ظلم جو بھی ہوتا ہے وہ صرف پشتون قوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تو پھر کیوں نہ ہم لوگ لگائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہے, یہ ریاست ماں جیسی ہے, اور پہلے صاحب نے کہا کہ یہ جو یہ لوگ ریاست کو کام کرنے نہیں دیتے, ارے ریاست تو 70 سال سے آ رہی ہے, ان لوگوں نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں ہے, ہم تو صرف ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں.
اچھا
ہم لوگ ریاست کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کریں, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ ریاست کو کام نہیں کرنے دیتے؟ آپ لوگ کام کریں, کام جس کام وردی کے لیے نہیں کرے کام, یہ جمہوری ملک ہے پاکستان, ایک ڈیموکریٹک ملک ہے یہ, کثیر القومی ملک ہے, اس میں ہر کسی کو ایکول رائٹ, ڈیموکریسی کا اگر ہم لوگ نام لیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی.
بہت شکریہ.
ڈیموکریسی مطلب آپ لوگوں نے اس پہ جمہوریت کا نام رکھا ہے تو پھر چوری جو ہے آپ لوگ پھر کیوں فیصلے جج کیوں سے لیتے؟ جمہوری ہے تو پارلیمان میں رہے, وہاں سے آپ لوگوں کا فیصلہ ہونا چاہیے, نہ کہ جی ایچ کیو سے ہونا چاہیے. پھر ہم لوگ جو ہمارے ساتھ پشتون بیلٹ میں ہم نے یہ تحریک جو پی ٹی ایم ہے وہ وزیرستان سے شروع ہوا ہے, وزیرستان پہ جتنے بھی ظلم ڈائے گئے ہیں وہ اس وردی کی طرف سے ڈائے گئے ہیں. ابھی خیسور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے,
صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے
ہیں, آتا ہے اس کی امی آتی ہے, وہ سر عام کہتے ہیں کہ ارے فوج ہمارے گھر کے اندر آتی ہے, وہ ہماری بے عزتیاں کرتی ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے جو فوجیوں کے آپریشن کی وجہ سے جو سوات میں, جو سوات اور وزیرستان میں ہوا ہے, یہاں جنوبی پشتونخوا میں بوڑھے لوگ جوان سواتین لڑکیوں کو 30,000 روپے پہ خریدتے تھے اور یہ لوگ وہاں سے لے کر آتے تھے. ارے آپریشن تو دہشت گردوں کا ہونا تھا, آپ لوگوں نے عورتوں کو کیوں بھیج دیا؟
بہت شکریہ آپ کا جی وارنگا صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی.
لڑکیوں کو بٹایا ہے دس ریاست,
بہت
کہاں کی ریاست, ہم لوگ اسٹیٹ کو کام نہیں کرنے دیتے,
بہت
وہ ناشائستہ آوازیں ہیں یہ وہ. اگر
بہت شکریہ آپ کا جی.
میں رہنے کا حق ہو, ابھی ارمان لونی کے میت جنازے میں, ارے اتنا ابھی ہم لوگ کیا کہ یہ ریاست نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی ارمان شہید ہوا ہے, یہ بات سب کو پتا, یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے اگر ان لوگوں کا بس چلے تو یہ بھی ثابت کر لے کہ نہیں ارمان مرا نہیں زندہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا جی.
قافلے ارمان کے جنازے کے لیے آئے, سارے قافلے روک دیے گئے, سارے قافلے
بہت
وہ جنازے کے لیے تو نہیں چھوڑتے. آج بھی جو ڈی آئی خان اور پشاور سے بائی روڈ جو لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو روک دیا گیا.
بہت شکریہ آپ کا وارنگا صاحبہ. ہمارے ساتھ کفایت اللہ صاحب ہیں. کفایت اللہ صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے, براہ کرم مجھے بتائیے کہ آپ کا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا 2-3 منٹ کے اندر پلیز.
جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور میں وڑانگا بہن کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز ہمارا لائحہ عمل آپ کے سامنے ہے. جس طرح پچھلے سال پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ نے جس طرح جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کو کس طرح ریئیکٹ کیا آپ کے سامنے ہے. اگلا لائحہ عمل ہمارے یہ ہے کہ پہلے ہم یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ظلم کہاں سے ہو رہا ہے. پہلے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ظلم ہو کہاں جا رہا ہے. اس سال ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ جو افراد اس لابی میں شامل ہیں, جو ان قاتل عام میں شامل ہے
جی,
جس نے یہ پالیسی چلائی, اس پالیسی کو ریسورسز دیے, اس پالیسی کو ریاستی مواد یوز کیا, ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شہید کے بعد کتنے نوجوانوں کے لاشیں گرے؟ کیا ان لاشوں کے رنگ نہیں لے کے آئیں گے؟ اس کے بعد ہم یہی کریں گے کہ نام سے پکاریں گے کہ بھائی فلاں کرنل, فلاں جنرل, فلاں پولیس والا, فلاں جج, فلاں سیاستدان, فلاں مولانا, فلاں
وہ فلانا وہ, اس کو نام لے کے بتائیں گے کہ بھائی یہ بندہ ہے, اس نے یہ کام کیا ہوا ہے, اس نے مارا ہے, اس نے بیت اللہ کو مارا ہے, اس نے مشال کو مارا ہے, اس نے ارمان لولی کو شہید کر دیا ہے. تو ہم یہی کریں گے, اس کے بعد منظم ہو چکے ہیں, کیسے ڈرائیں گے یہ ہمیں, مطلب کسی کو ارمان لولی.
بہت شکریہ آپ کا جناب کفایت اللہ صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ہمارے, احمد خان سواتی صاحب منسرہ سے. جی احمد خان سواتی صاحب,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, فرمائیے.
میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لیا.
جی فرمائیے, بولیے بھائی.
میں نے اب میں نے محترمہ کی بات سنی, مجھے بہت دکھ ہوا.
جی بھائی بولیے, وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں, بولیے نا.
ہوں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
چلیں بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کال کا.
یہ ہمارے سکیورٹی اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں.
آپ بولیے, آپ اب رک کیوں جاتے ہیں بھائی. جی اب ہم ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک کو سامعین, اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے دوست ممالک بھی اس کی مدد کر رہے ہیں. پاکستان کو کیش بھی مل رہا ہے, آئی ایم ایف سے بھی لون لینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کے جو موجودہ ادارے ہیں, حکومتی ادارے, وہ ان حالات کو قابو میں کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ہم وقتاً فوقتاً پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قطر نے بھی پاکستان کو امداد دی ہے, سعودی عرب نے بھی دی ہے, متحدہ عرب امارات نے بھی دی ہے. تو ہم اس بات کا جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں, اپنے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے کہ اس امداد سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور جو معاشی صورتحال انتہائی بگڑی ہوئی تھی, اب وہ صورتحال کیسی ہے. اور یہ کہ جو ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے, اس کا پاکستان کی جانب سے قرضہ لینے کی صورتحال پر کیا امپیکٹ ہوگا. ہمارے ساتھ تو ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر مہر ایوب صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس وقت.
دیکھیے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں کوئی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی بہت بہتری آ گئی ہے. کچھ چیزیں ضرور امپروو ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ابھی ایک رپورٹ ایشو کی ہے اسٹیٹ بینک نے, جو کوارٹرلی رپورٹ کرتے ہیں, تو اس فسکل ایئر کی پہلی رپورٹ 2 دن پہلے ریلیز کی جا چکی ہے. اس میں جو خدشات ظاہر کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ 6% سے اوپر جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ لے جائیں گے, وہ اسٹیٹ بینک نے پریڈکٹ کیا ہے کہ وہ اچیومنٹ اس سال نہیں ہو پائے گی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ انفلیشن ریٹ اب گریجولی انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک وقت تھا پاکستان میں یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوتا تھا, پھر کم ہوتے ہوتے یہ گزشتہ سال جو تھا وہ 3-4% کے درمیان پہنچ گیا تھا, یہ لوئسٹ انفلیشن ریٹ تھا. لیکن اب اس میں دوبارہ سے انکریز آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان تمام انڈیکیٹر سے زیادہ جو ایک انڈیکیٹر جس کو اگر ٹیکل نہ کیا گیا جو خطرناک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ بہت تیزی سے گرو ہو رہا ہے. اگرچہ اب جو گرو ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ لانگ ٹرم ڈیٹ تو نہیں, لیکن جو ایک لیکویڈیٹی کرائسس تھا, فورن ایکسچینج ریزرو پاکستان کے کم ہو رہے تھے, اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ابھی بھی ہے لیکن جو اس وقت امیڈیٹلی محسوس کی جا رہی تھی, اس کے لیے گورنمنٹ نے کوئی $12 بلین جو ہیں وہ ارینج کر لیے ہیں. اس میں اس $12 بلین میں
جو گورنمنٹ ایک پاکستان بناؤ کے حساب سے پاکستان سواروں کے نام سے جو ایک بانڈ ایشو کر رہی ہے وہ اس میں ابھی انکلوڈ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک پانڈا بانڈ کی بات کی گئی تھی چائنیز مارکیٹ میں, وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے. یہ صرف چار ملکوں کا جو شارٹ ٹرم ڈیٹس پاکستان کے لیے ارینج کیا ہے, جس میں چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے اور قطر ہے, ان کی بیسس پر میں بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ لون ہے اور یہ لون اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم لون ہے جس کی ری پیمنٹ بہرحال کرنی ہوگی. اس طرح سے پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے.
جی
ایک خاص بات جو ہم انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے دو ڈیکیڈ پہلے یہ 90s میں ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ ایگریکلچر انکم جو ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے. اس پر اس وقت تک ٹیکس نہیں تھا, ایگزیمٹ تھی. اس وقت ٹیکس لگا دیا گیا تھا لیکن پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ایگریکلچر انکم پر ٹیکس ہوتا ہے وہ پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں اور پروونسز ہی یوز کرتے ہیں اپنے اخراجات کے لیے. وہ لگا دیا گیا تھا لیکن اس میں ایک شکایت ہمیشہ سے رہی تھی کہ اس ٹیکس کی کلیکشن خاطر خواہ نہیں ہو پاتی تھی. جو ٹوٹل ہمارے ٹیکس ہیں اس میں اس کا شیئر کوئی 1% کے قریب قریب بنتا تھا. ابھی یہ ہوا ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی, اس میں بہت ایکٹیولی ایک پرپوزل یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کلیکٹ کرے گا. صرف کلیکشن کی بات کی گئی ہے کہ وہ ایف بی آر کلیکٹ کرے گا, لیکن کلیکٹ کرنے کے بعد وہ جس صوبے سے جو کلیکشن ہوئی ہے وہ صوبے کو ٹرانسفر کر دے گا, کیونکہ ایف بی آر کے پاس اس کی کلیکشن کی بہتر میکینزم موجود ہے. اس پہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیکس کی کلیکشن بہتر ہو سکتی ہے, اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم 100% انکریز کر دیں گے ٹیکس ریونیو میں, یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا اسٹیپ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پہ پروونسز جو ہیں وہ ناراض ہیں, کیونکہ پروونسز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلی گئی تو اس میں بہت سارے اف اینڈ دین آ جائیں گے, کوئسچن مارکس آ جائیں گے.
اچھا
اس لیے یہ پروونسز کے پاس ہی رہنا چاہیے.
اچھا ایک بار ڈاکٹر صاحب یہ اور بتائیے مجھے کہ جو ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو ریٹنگ دی تھی جس کے تحت وہ گرے لسٹ میں آ گیا تھا, کیا اس کے سبب پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون لینے میں کوئی پرابلم ہوگی, کوئی دقت ہوگی, کوئی رکاوٹ ہوگی؟
دیکھیے اس میں بالکل رکاوٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ریگولر ممبر تو نہیں ہے, لیکن ایف اے ٹی ایف میں آئی ایم ایف کا نمائندہ جو ہے وہ آبزرور کے طور پہ بیٹھتا ہے, اور ایف اے ٹی ایف میں جو بھی ڈیسیزن ہوتے ہیں آئی ایم ایف اس کو ہمیشہ سے, آئی ایم ایف کی ہسٹری رہی ہے کہ آئی ایم ایف ایف اے ٹی ایف کے ڈیسیزنس کو آنر کرتا ہے, ان کو آن کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ اپنے جو ڈیسیزنس ہوتے ہیں لیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ بلیک لسٹ تو نہیں ہے, خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ بلیک لسٹ میں آ گیا ہے. بلیک لسٹ میں آنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف پھر تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر آئی ایم ایف لون نہیں دیتا, پھر اس کے لیے ورلڈ بینک اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں پھر وہ لون دینے سے اوائڈ کرتے ہیں. پاکستان گرے میں ہے. گرے میں ہونے کا ایک ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ایک رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے, اور جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ آئی ایم ایف وہ اپنی ظاہر ہے کنڈیشن بھی ہارڈ کر دیتی ہیں. پھر کیونکہ اب نیگوشیشن ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ پہ بھی نیگوشیشن ہوتی ہے, تو اس میں اگر ایک رسک پریمیم کو ایڈ کر دیا جائے تو ریٹ آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے, کاسٹ آف ڈیٹ بڑھ جاتی ہے. پاکستان ابھی اسی صورتحال میں ہے, اسی لیے پاکستان شاید اوائڈ بھی کرتا رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے لون نہ لینا پڑے, اور اس میں اگر جانا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اس لحاظ سے کنڈیشن کمزور ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں ابھی گرے لسٹ میں ہے. جو آخری وزٹ ہوا تھا ایف اے ٹی ایف کی طرف سے, اس میں پاکستان کو کچھ ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ پاکستان کو یہ اسٹیپ لینے ہیں. اکارڈنگلی پاکستان نے کچھ اس کے لیے انیکٹمنٹ بھی کی ہے, لیجسلیشن بھی کی ہے, اور کچھ پروسیجر بھی اڈاپٹ کیے ہیں اسٹیٹ بینک کے لیول پہ. جیسے ایک فوری طور پہ ایک ڈیسیزن یہ لیا گیا کہ تمام کمرشل بینکس کے لیے یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اپنے جتنے بھی ان کے کلائنٹس ہیں ان کے بایو میٹرکس وہ کلیکٹ کریں, اور بایو میٹرکس کے بغیر اب تو خیر کوئی اکاؤنٹ نیا تو نہیں کھولا جا سکتا, لیکن ایون جو پرانے اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں ان کی بھی بایو میٹرکس سے ویریفیکیشن ضروری کر دی گئی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مہر ایوب صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلتے ہیں. اس وقت تو ایک کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو آئندہ چند روز چلے گی. یونائٹڈ عرب امریٹس میں اس کانفرنس کو نام دیا گیا ہے ہیومن فریٹرنٹی میٹنگ, یعنی انسانی اخوت کی کانفرنس یا میٹنگ. اس میں پوپ فرانسس کے علاوہ جامع اظہر کے جو گرینڈ امام ہیں وہ بھی شرکت کریں گے, اور دوسرے بہت سے مذاہب کے لیڈرز جس میں یہودی مذہب کے لوگ ہیں, ہندو مذہب کے لوگ ہیں اور بدھ مت کے لوگ ہیں, یہ سب شرکت کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کانفرنس ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے, اور اس وقت تو جو انسانیت بٹی ہوئی ہے مختلف طبقوں میں, فرقوں میں, نظریات میں, اس کو, اس برج کو پر کرنے کے لیے بڑا کام کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب موجود ہیں اور پروفیسر فیضان صاحب بفلو یونیورسٹی کے موجود ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری, اس کانفرنس سے یا اس میٹنگ سے آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں؟
دیکھیں, وہ کسی ایک کانفرنس سے تو خیر بڑی پرٹیکولر توقع سوائے بہتری کے تو نہیں ہو سکتی, لیکن میرا خیال جو اوور آل ٹرینڈ ہے یہ پچھلے میرا خیال سپٹمبر 11 کے بعد سے لے کے خاص طور پہ یہ انٹر فیتھ ہم آہنگی کا, انٹر فیتھ ڈائیلاگ کا, آپس میں ملنے جلنے کا, یہ پہلے اس میں ریلکٹنٹ تھے, مسلمان بھی ریلکٹنٹ ہوتے تھے, ایوینجیلیکل کرسچن تو ابھی تک ریلکٹنٹ ہیں, لیکن یہ اب سلسلہ ذرا زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور عرب ملکوں میں ہر ملک جو ہے, جارڈن کے اپنے انیشیٹو ہیں, قطر کے اپنے انیشیٹو ہیں, سعودی عربیہ کے اپنے ہیں, ترک, ایران نے بہت پہلے شروع کیا تھا وہ جو تہذیبوں کے تمدن کی ملاقات گفتگو کا, اور ترکی کا بھی ہے, تو یہ انیشیٹو ہیں. تو اب میرا خیال یو اے ای بھی اس میں ایک بڑا پلیئر بننا چاہ رہا ہے, تو انہوں نے یہ جو پوپ اور جامع اظہر کی میٹنگ کرائی اور دوسرے مذہب کی بھی, تو اس لحاظ سے تو میرا خیال بالکل بہتر ہے یہ کہ دنیا میں سارے مذہب کے ماننے والے آپس میں بات چیت بھی کریں, اور جو خاص طور پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, غربت ہے, یہ جو سارے مسائل ہیں جو ریاستوں کے بھی ہیں اور بھی وجہ سے, ان پہ بھی توجہ دیں. تو میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرینڈ جاری ہے تو وہ بہتر ہے, اللہ کرے کہ اس میں سے سالڈ بھی اس میں سے کوئی نتائج نکلیں, لیکن ایک اس کا جو آپٹک جسے کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت اچھی بات ہے, اور مڈل ایسٹ میں اور یو اے ای میں اس طرح کا گفتگو ہونا یہ خوش آئند ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, فیضان صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پر ان کا جو استقبال کیا گیا ہے, پوپ کا پہلا دورہ ہے یہ وہاں کا, اور شیخ محمد بن زاہد النہان نے ان کا استقبال کیا ہے, بذات خود اس دورے کی, پوپ کے اس دورے کی کیا اہمیت ہے, کیا سگنیفیکینس ہے؟
دیکھیے جو یہ جو کانفرنس ہے اور یہ جو دورہ ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے, جیسے زاہد بخاری صاحب نے بھی فرمایا, لیکن اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتیں آپس میں نبرد آزما نظر آتی ہیں, میں ان مذہبی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں دنیا میں, یا مذہبی فرقے جو ہیں ان میں جو تین نمایاں آ جاتے ہیں فرقے, وہ اس میں تو عیسائیت ہے, اسلام ہے, اور ہندو مت ہے, یہ تین جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تصاویر, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بدھ مذہب کا اور جوش جو جوڈزم ہے ان کا بھی کانفلکٹ ہے جو چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں, تو ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے. اور جو یہ جو ماڈریٹ سوچے ہیں یا یہ کہ ایسے لوگ جو کہ بین المذہبی اور بین الاقوامی جو گفتگو ہے یا اس کو بیانیہ جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ ان تمام بڑے بڑے مذاہب میں جو بیانیہ ہے یا جو لاجک جو ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لاجک آف ریونج یا اوینج کے منطق جو ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, بدلہ لینے کا جو منطق ہے وہ صلاحیت کر گیا ہے, اور اس کو کمپنسیٹ کرنا, اس کے بارے میں گفتگو کرنی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گیا ہے اس وقت کی, کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اب اس کو سسٹین نہیں کر سکتی اس نفرت کے طوفان کو, تو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑیں گی. یہ خوش آئند بات ہے, لیکن ایسی بہت سی گفتگویں پہلے بھی ہو چکی ہیں, اور اللہ کرے کہ اس سے جو مومنٹم پیدا ہو اس کا فائدہ پہنچ سکے تمام انسانیت کو.
ڈاکٹر زاہد بخاری جی بتائیے کہ اگر ہم مطلب یہ جدید دور کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس قسم کے کی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن بظاہر ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نفرتیں بڑھتی رہیں اور معاشرے تقسیم ہوتے رہے, اس کا کیا سبب ہے؟
نہیں وہ آپ کے پاس ہے, لیکن دیکھیں نا یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں مذہبی جو رہنما ہیں ان کے درمیان. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اور ایسٹ میں بھی پھر ایسے لیڈرز آ جاتے ہیں جو بظاہر تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن وہ خالص سیکولر بنیاد پہ بھی ایک سوسائٹی میں تقسیم کا عمل شروع کر دیتے ہیں. بس ابھی آپ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور امریکہ اور یورپ میں, یعنی ہم مسلمان ممالک پہ بھی بات کر سکتے ہیں, ان میں جو امیگرینٹس کے خلاف یا انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف یا امریکہ میں امیگرینٹس اور اسائلم سیکر اور بلیکس اور جوش اور مسلمانوں کے خلاف یہ جو لیڈرشپ نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے, ایک سول وار کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے, تو اس کا تو آپ کہنا کہ یہ عیسائیت کی وجہ سے ہے یا ہندو مت کی وجہ سے, حالانکہ وہاں تو انڈیا میں تو پیور ہندو مت کی وجہ سے, یہاں ایوینجیلیکل کرسچن کے سم ہلکے, سارے نہیں بعض ہلکے, وہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو اور یورپ میں خالص ایک نسل پرستی کے نام پہ انہیں نئے امیگرینٹس کے خلاف ایک فضا ہے. تو یہ جو مذاہب کا اور ان بڑے مذاہب کے لیڈرشپ کا ملنا اور ان کو پھر ان مسئلوں پہ کینڈیڈ طریقے سے بات بھی کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن بھی ہو نا نیچے بھی, تو اگر یہ مل کے محاذ ایک بناتے ہیں, آپس میں اشتراک پیدا کرتے ہیں, تو پھر جو اس طرح کی قوتیں ہیں جو کسی بھی چاہے وہ مسلمان سوسائٹی ہو یا چائنا ہو یا کسی بھی جگہ پہ جو مذہب کی وجہ سے یا ایتھنسٹی کی وجہ سے یا کسی بھی اور تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایک فضا بن سکتی ہے ان کے خلاف کہ بھائی یہ جو ہے یہ 21st century میں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپس میں ملنا جلنا بڑا اہم ہے اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ وضاحت ہوتی ہے, اور آئندہ کے لیے اگر یہ ہو کہ بھائی یہ جو ساری قوتیں جو معاشروں میں تقسیم پیدا کرتی ہیں, نفرت پیدا کرتی ہیں کسی بھی طرح کے جذبات کو لے کے, ان کے خلاف ایک بند باندھا جائے اور ان کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے, یہ اس کا ایک بڑا پریکٹیکلی فائدہ ہو سکتا ہے.
فیضان صاحب میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا, یہ اور بتائیے کہ جو مطلب مذاہب خود فرقوں میں بیٹھے ہیں, اسلام ہے, کتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو مارنے پہ, تباہ کرنے پہ, بالکل برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, یہی حال عیسائیت کا ہے, ہندوؤں میں بھی بہت سارے گروپس ہیں, تو جب آپس میں اتنے اختلافات ہیں تو یہ بین المذاہب سطح پر کس طرح سے متحد ہو سکتے ہیں؟
جی میرا نہیں خیال کہ متحد ہونا کوئی ان کا مقصد ہے.
مقصد ہے جی.
ان کا مقصد ہے کہ گفتگو جاری کی جائے, ایک بات شروع کی جائے
اور افہام و تفہیم کی فضا قائم کی جائے,
ایک جگہ بیٹھنا جو ہے بیٹھ کے بات کرنا بذات خود ایک بہت بڑا حاصل ہے اس میں, کہ اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے, بنیاد ڈالی جا سکتی ہے
جی.
اور کم از کم یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ لوگ کٹھے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, ہر کام لڑائی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا ہمارے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت, تو شاید آپ لوگوں سے کوئی سوال کرنا چاہیں. لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب.
جی جعفری صاحب, اصل میں مذہب کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے ہماری انسانی سماج میں امن کے حوالے سے, خوشحالی کے حوالے سے.
آپ کا کوئی سوال ہے؟
لیکن بدقسمتی یہ ہے. ہلو آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟
آپ کا سوال ہے تو سوال کیجئے, تقریر نہیں کیجئے.
سوال میرا یہ ہے کہ آخر اس مذہب کو جدید دنیا میں زندگی کے تمام شعبوں سے کیوں نکالا گیا ہے اور اس کو صرف عبادت گاہوں تک محدود رکھا گیا ہے, تو مذہب کا کیا رول رہے گا؟
جی زاہد بخاری صاحب میرے پاس ایک منٹ ہے, اس کا جواب دیں گے آپ؟
میں نہیں ہوگی.
جی بالکل, میں دونوں چیزوں کا جو آپ نے مسئلہ چھیڑا, دیکھیں یہ انٹر فیس ڈائلگ کا ایک انڈائریکٹ بڑا راست اور انڈائریکٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر ایک میں خیال ہوتا ہے کہ انٹرا فیتھ ڈائلگ بھی ہونی چاہیے, مسلمانوں میں بھی آپس میں ہونے چاہیے.
جی
کرسچن کے تو 38,000 ڈینومینیشن ہے پروٹیسٹنٹ کی, ان میں بھی ہونا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ مذہب کو محدود کر دیا گیا, دیکھیں مذہب کی اہمیت کو تو اب مان لیا ہے دنیا نے, اور ویسٹ نے بھی مان لیا ہے. اسلام میں تو ہے ہی کہ مذہب جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے.
جی
تو مذہب صرف مسجد تک نہیں ہے, اس کو پورے نظام سیاست اور نظام ریاست میں اور سوسائٹی میں اس کا رواج ہوگا تو تبھی دنیا امن کی طرف چلے گی.
بہت شکریہ زاہد بخاری صاحب، پروفیسر فیضان صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ، ایک اہم موضوع پہ آپ نے اظہار خیال کیا۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرٹ گل، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ڈاکٹر عوان، آپ سے میرا سوال ہے کہ قطر کے اپنے ہمسایہ عرب ملکوں اور مشرق وسطی کے ملکوں سے اختلافات کی وجہ سے ان ملکوں سے قطر میں آ کر جو لوگ کام کرتے تھے ان کو روک دیا گیا، کیا ہنر مندوں کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو اتنی بڑی تعداد میں ویزے جاری ہو رہے ہیں، یا پھر کسی حد تک خان حکومت کا حالیہ دورہ بھی اس پیشکش کی وجہ بنا ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
اصل میں جب عمران خان حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ دی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں بڑی اہم کی تھیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں بھی مشرق وسطی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اور ہم اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھیں گے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، اور اس حساب سے انہوں نے ثالثی کا کردار جو بھی انہیں کہے گا وہ ادا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے ایمرجنسی حالات کے پیش نظر، اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کی طرف پالیسیز ہنگامی طریقے سے جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ جو ان کا دورہ تھا، اور اس سے پہلے یہ نومبر سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اور نومبر کے اوائل میں انہوں نے یہ میمورینڈم سائن کر لیا تھا 200,000 پاکستانیوں کو وہاں پر روزگار کے لیے، تو یہ سارا اس کا ایک ہمیں تسلسل جو ہے نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عرب نے جب بلاکٹ کیا تھا تو پاکستان کی جو ٹریڈ تھی، جو پاکستان کی جو چیزیں وہ بھجوا رہا تھا، جس میں زیادہ تر خوراک کی چیزیں آتی تھیں، وہ کافی حد تک بڑھ گئی، اور اس سے جو حجم ہے ایکسپورٹ کا وہ تقریباً 17.53 چلا گیا، اور اس سے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی، اور پتہ یہ چلا کہ پاکستان نیو الائنسز کی تلاش میں بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس خطے میں ایسے الائنسز جو ریلائبل ہوں اور جن کے ساتھ ہمارا ایک ریلیجیس اور آئیڈیولوجیکل بھی سنکرونائزیشن پائی جاتی ہو تو ہم اس سے کریں۔ اس میں پاکستان، ایران، ترکی اور قطر، ان کا ایک الائنس بنتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، اور دوسری طرف عربیا، یو اے ای، بحرین اور ایجپٹ کے ممالک نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے، اور جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ دے گی، اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن، شپنگ اور میریٹائم سیکٹر سے ریلیٹڈ فارماسیوٹیکل کی جو چیزیں ہیں وہ بھی برآمد کی جائیں گی، تو میرا خیال ہے اس سے کافی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان ان 8 ممالک میں سے ایک ہے جس کے لیے انہوں نے وہاں پر بنایا ہے، ویزا سینٹرز بنائے ہیں اور اس کو ایز کیا ہے، ایگزٹ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزٹ پرمٹ کی ضرورت نہیں آپ کو آنے کے لیے۔
Right.
تو یہ مجھے تو یہ سارا اسی کا تسلسل نظر آتا ہے۔
خالد صاحب، 2022 وہ سال ہے جب قطر کو فیفا ساکر ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا ہے۔ ایسے بڑے ایونٹس کے لیے نیا انفراسٹرکچر درکار ہوتا ہے، اور اس طرح ملازمتوں کے مواقع بھی نکلتے ہیں۔ کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر کی تکمیل کے بعد کارکنوں کی ضرورت اس حد تک نہ رہے اور لوگوں کو واپس لوٹنا پڑے؟ ویزوں کی یہ پیشکش مستقل بنیادوں پر جاری رہنے کی کیا ضمانت ہوگی؟
یہی میرا پوائنٹ تھا ایکچولی، جو کہ آپ نے بتایا، آپ نے بالکل صحیح اس کو گیس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر اس وقت تقریباً اپنے یہاں کل 7 اسٹیڈیم بنا رہے ہیں آل اوور دا کنٹری، اور تقریباً ایوریج کیپیسٹی ان کے اسٹیڈیم کی ہے وہ تقریباً 40-45,000 کی ہے، جبکہ ایک بڑا اسٹیڈیم جو کہ وہ دوحہ میں بنائیں گے اس میں تقریباً بٹوین 80-90,000 جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوگی۔ تو یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے جہاں پر کہ یقیناً 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ یقیناً نکلیں گی، اور اس میں تقریباً ہر فیلڈ میں نکلیں گی۔ لیکن ایک چیز جو بعد میں رہے گی وہ یہ ہے کہ اس کا مینٹیننس کا جو ایشو ہوگا بعد میں ان اسٹیڈیمس کے، وہ ایک میجر ایشو ہوگا۔ تو اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ، ون ٹائم چیز ہے، لیکن جیسے پچھلے آپ کے انہوں نے انالیسس جو تھے انہوں نے بڑا اچھا انالیسس کیا تھا کہ اگر پاکستان ان دو سالوں میں اس اپرچونیٹی کے اوپر اگر اپنے ہاں ہم اپنا انڈسٹریل انفراسٹرکچر اگر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں ود ان پاکستان جو کہ پاسبل ہے اور جس میں کہ تقریباً یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ فوڈ پروسیسنگ ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ اس کی اگر یہ ہم انڈسٹریلائزیشن کر دیتے ہیں تحصیل لیول کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کہ یہ پھر نہ صرف لوکل کنزمپشن کے لیے بلکہ جو ریجن ہے پورا جس میں کہ ہم افریقہ اور اوپر ساؤتھ آف ریشیا بھی ہم جا سکتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو یہ قطر کی اپرچونیٹی ہے یہ ایک سمجھیں کہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے پلاننگ پروسیس کو اس طرف لے جائیں کہ ہم 2022 کا جو اس میں انٹرٹینمنٹ فیکٹر ہے یا جو اس کی فوڈ کا فیکٹر ہے اس کو بھی اگر ہم کور کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہوگا پاکستان کی اپنی اکانومی کے لیے.
بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.